الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 اور 126 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیات محکمات میں سے ہیں، قرآن کریم کے ان احکام میں سے ہے جو اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں اور اپنے مقصد میں بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا، اس سے اچھا مذہب کس کا ہوگا، اس سے اچھا شریعت کس کی ہوگی. ممن اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اپنی پیشانی اللہ کے حکم کے سامنے رکھ دی ہو، جس کسی نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا ہو، اس سے اچھا کون ہوگا. وَهُوَ محسن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ نیک ہو، وہ حسن عمل کر رہا ہو، وہ نیک عمل کر رہا ہو. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو حنیف تھی، یکسو تھے اور ہر قسم کی فضولیات اور لایانیات سے وہ کنارہ کش تھے، اس ملت کی اتباع جو کرے گا اس سے اچھا کون ہو سکتا. یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جن کی مشہور و معروف تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اصل میں دنیا کے اندر جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں وہ عمل بھی اس آیت کے مطابق ہونے چاہیے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جو کوئی بھی گمراہ ہے، جو کوئی بھی دین سے ہٹا ہوا ہے، جو کوئی بھی مشرک کا مرتکب ہو رہا ہے اور جو کوئی بھی بدعات کا مرتکب ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ خرابی کہیں نہ کہیں پر موجود ہوگی. قرآن کریم نے اصول اور قانون بیان کر دیا ہے. قانون یہ ہے کہ ممن اسلم وجہہ للہ، جو کوئی بھی دین پہ عمل کرے، عبادت پہ عمل کرے، نیکی پہ عمل کرے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ عمل کرے. اس سے دکھاوا نکل گیا، اخلاص کا نہ ہونا نکل گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا وہ اس سے نکل گیا ہے. ایسے چلتے جائیے, جتنی بھی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے اندر پہلی جو کیفیت ہے وہ ہوتی ہے باطنی یعنی اندرونی, اور ایک ہوتی ہے ظاہری یعنی بیرونی. تو عمل کے ابتدا کے لیے باطن کا صاف ہونا اور باطن کا اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے مخلص ہونا, یہ عمل کی ابتدا اور عمل کے وجود کے لیے لازم ہے. خدا نخواستہ علیہ باللہ عمل ہو اور اس میں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو, اللہ کے قرب کا حصول مقصود نہ ہو, اللہ کی خوشنودی اور رضا مقصود نہ ہو, تو وہ عمل دنیا کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے لیے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگلی شرط وہ ہوا محسن, اور وہ محسن ہو. محسن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ عمل صالح کر رہا ہو. عمل صالح کون طے کرے گا کہ فلاں عمل اچھا ہے اور فلاں عمل برا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام اور شریعت کے احکام دے دیے. اور پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس کام کے کرنے کا کہیں وہ کرو اور جن کاموں سے روک دیں ان سے رک جاؤ, یہ ہے محسن. پتہ چلا کہ عمل کا باطن یعنی اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے, اور جب اخلاص اللہ تعالی نصیب فرما دیں تو عمل کا ظاہر, عمل کا ظاہر سنت کے مطابق ہونا یہ بھی قرآن کی آیت کے مطابق ضروری ہے. جب ان پہ عمل نہ ہو تو پھر کیا ترتیب بنتی ہے؟ سورہ فاتحہ پہ غور کیجئے گا, صراط الذین انعمت علیہ. اے اللہ ہمیں ان کا راستہ عنایت فرما دیجئے جن پہ آپ نے انعامات کیے ہیں. انعامات اللہ کے کن پہ ہیں؟ انبیاء کرام پہ, اولیاء اللہ پہ, اہل دین پہ, قرآن و سنت پہ, اور جو کوئی قرآن و سنت سے محبت کرے ان سب پہ اللہ تعالی کے انعامات, قرآن و حدیث کا وعدہ ہے. غیر المغضوب علیہم, اور اے اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھیے جو مغضوبین ہیں. مغضوبین کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ اخلاص نہیں ہوتا ان میں. ممن اسلم وجہہ للہ, اللہ کے لیے عمل کرنا ہوگا. اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ مغضوبین کا مصداق بنتا ہے. اس لیے کہ مغضوبین کی تعریف میں علماء نے فرمایا ہے کہ ان کا باطن ٹھیک نہیں ہے, ان کے اندر میں جو ہے وہ کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے. اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ مغضوبین سے مراد یہود ہیں, اس لیے کہ وہ انسانیت کو دھوکہ دینے کے لیے ڈرامہ بازی اور چندہ اور کبھی این جی او کے ذریعے سے کچھ دوائیں اور کبھی غزہ میں پولیو مہم کے لیے دو دن کی جنگ بندی, اس قسم کی ڈرامہ بازیاں وہ کرتے ہیں. لیکن ان کے اندر میں نہ وہ اللہ کے حکمرانی کے قائل ہیں, نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں, کوئی چیز ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اے اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھیے جن پہ آپ کا غضب ہو چکا ہے, یعنی آپ کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. وللضالین, اور اے اللہ ان سے بھی بچا کے رکھیے جو گمراہ ہو چکے ہیں. کیسے گمراہ ہوئے؟ سنت چھوڑ دی, دین میں اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا, اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے لیے چنیدہ اور مخصوص لوگ مقرر کر دیا، اور عقیدہ تثلیث ان اللہ ثالث ثلاثہ جبرائیل، عیسیٰ اور خدا الیاذ باللہ کہتے ہیں یہ تینوں مل کے کائنات چلا رہے ہیں. یہ تمام کی تمام گمراہیاں کہاں سے شروع ہوئیں؟ وَهُوَ محسن، اس لیے کہ وہ محسن نہیں تھا، وہ سنت پہ عمل کرنے والا نہیں تھا. علماء فرماتے ہیں مغضوبین شہوات کا شکار ہو چکے تھے اور ضالین شبہات کا شکار ہو چکے تھے. شہوات کی ابتدا وہ باطن کے گندے ہونے سے ہوتی ہے، اور شبہات کی ابتدا عمل کے اندر اپنی طرف سے آگے پیچھے کرنے سے ہوتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، کہ ہم نے عشاء کی نماز چار رکعت پڑھی ہے، اگر ہم اس کو تین کر دیں تو بھی ہم محسن نہیں ہیں، اور اگر ہم اس کو پانچ رکعت کر دیں تو بھی ہم محسن نہیں ہیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ہماری امت کو سمجھانا ہے، مسلمانوں کو سمجھانا ہے، کہ دین وہ ہے کہ اتبع، اللہ کی اتباع اس میں موجود ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کے خلفاء سے یا آپ کے صحابہ سے کم از کم اس کا کوئی ثبوت موجود ہو، تب وہ دین ہے، ورنہ وہ دین نہیں ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور صرف یہ کر کے اس پہ اطمینان نہیں کرنا کہ مجھ میں اخلاص بھی بھرپور ہے اور میں سنت کے اوپر اتباع بھی کر رہا ہوں، تو اب میں کیا خدائی کا دعویٰ کر دوں؟ الیاذ باللہ، کیا میں نبوت کا دعویٰ کر دوں؟ فرمایا نہیں، اپنے اسلاف، اپنے بزرگ جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ تھے، اور وہ لوگ جن سے اللہ نے محبت کی، ان کا نام بھی لیتے رہا کرو، اور ان کے اتباع کی کوشش بھی عمل کا لازمی جز ہے. اسی لیے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اتباع کی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ایک اللہ کی عبادت. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان، حضرت ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کو کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا تھا انی براء مما تعبدون، تم جو الٹے سیدھے کام کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. اب آپ بتائیے، کیا ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقتدا پہ عمل کرتے؟ ہمارے گھر میں شرک ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوتے، ہمارے گھر میں اسلام اور سنت کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوتے. ہمارا شہر ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، ہماری زمین ہمارا گھر ہے. لہذا جب اس زمین پہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم اور رحمتوں کی بارش ہو، تو اس کے لیے تین اصول ہو گئے. سب سے پہلے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے پیشانی رکھنی ہے. دوسرا اصول کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے تشریف لائے اسی دین پہ چلنا ہے، دائیں بائیں مڑنے کی اجازت نہیں. اور تیسرا اصول، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ رحمتیں اور کرم فرمائے ان کو اپنا مقتدا ماننا، اور ان کے اعمال کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ تین اصول اگر کسی بھی انسان میں موجود ہوں، خدا کی قسم وہ کامیاب ہے، وہ فلاح پالے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے بن جائے گا. اور دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی شرارت ہے، بے دینی ہے، خلاف سنت ہے، بدعات ہیں، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، میرا چیلنج ہے، بلکہ قرآن کریم کا چیلنج ہے، کہ ان تین خرابیوں میں سے کوئی نہ کوئی خرابی وہاں پہ موجود ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور انعام بھی سن لیجئے، اگر آپ اتنے پیارے پیارے عمل کریں اور دین پہ سیدھا سیدھا چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خلیل بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے، ساتھی بنا لیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی شخصیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آواز دی، یا خیر البریہ، اے وہ شخص جو کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین ہے. آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، مجھے ایسا نہ کہو، یہ ابراہیم. علماء نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا عجز، آپ کی انکساری، آپ کی بندگی تھی، اس لیے آپ نے ایسے فرمایا کہ میں خیر البریہ نہیں ہوں، میرے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے بھائیوں، روحانی بھائیوں اور انبیاء کرام کا اکرام کیا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا تھا. اور یہ اس کی کنجی ہے کہ دین پہ عمل ہو، سنت پہ عمل ہو، اور اپنے اسلاف کی اتباع کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا دوست بنا لیں گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں آسمان و زمین ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ سے چھپنا ممکن نہیں ہے، اللہ سے بھاگنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی، اللہ کی نافرمانی کر کے اور پھر یہ سمجھ لینا کہ علیہ باللہ ہم چھپ جائیں گے یا ہم بھاگ جائیں گے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خواتین کے بارے میں. دوبارہ سے، کیونکہ سورۃ النساء چل رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں سورۃ النساء، نساء کا مطلب ہے خاتون. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت بڑے بڑے احکام، خاص طور پہ جو خواتین سے متعلق ہیں اور ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں، ان کا حکم اللہ نے اس سورت میں نازل کیا ہے. تو دوبارہ یہ عود ہو رہا ہے اصل مضمون کی طرف. سورۃ النساء جب شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالی نے احکام بیان فرمائے تھے. کیا احکام بیان فرمائے تھے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے جس نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. آگے فرمایا تھا جب اللہ کی زمین پہ رہو تو نکاح کر لو، اور یتیموں کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ ان کو بھی نکاح کا انتظام کرو، اس لیے کہ جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں. تو وہی جو مضمون ہے نا، کچھ لوگ منتظر تھے کہ سب کچھ خواتین کو دینے کا حکم دے دیا اور یتیموں کو دینے کا حکم دے دیا اور خواتین کا مہر ادائیگی ہر حال میں کرنی ہے، تو انتظار اس بات کا تھا کہ شاید اس میں سے کچھ چیز تبدیل ہو جائے. انسان ہے، انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، شاید یہ آیت منسوخ ہو جائے، شاید کوئی اور حکم آ جائے کہ جو پہلے والا حکم تھا وہ چھوڑ دو، اب جو نیا حکم آیا اس پہ عمل کر لو. قرآن کریم نے ان احکام کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر تاکید کر دی. کوئی حکم میں تبدیلی نہیں ہے، خواتین کو ان کا مہر دینا پڑے گا. خواتین سے جو تمہاری عہد اور میثاق ہو گیا، اس عہد و میثاق کو پورا کرنا پڑے گا. اور وہ خواتین جو یتیمہ ہے، جو جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، اس کا مال اس کو لوٹا کر ضرور واپس دینا ہے. یہ تمام تاکیدات اس رکوع کے اندر موجود ہیں، آپ غور کیجئے گا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. آپ سنتے ہوں گے فتویٰ آ گیا، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. یہ فتویٰ کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان جو سوال کرتے تھے قرآن کریم نے اس کو فتویٰ کہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی امت جب کوئی شرعی مسئلہ بتاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فتویٰ دے دیا. اور جو لوگ شریعت کے دشمن ہیں، جن کو اللہ سے خامخائی کا یا اپنی شومی قسمت کی وجہ سے اللہ سے ضد و عناد ہے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت بری لگتی ہے، وہ فتویٰ کو گالی دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ گالی سب کچھ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے پروانے غیرتی مسلمان موجود ہیں، اس لیے درمیان میں کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو خیر نہیں ہے. جن لوگوں نے کہا ہے ان کا انجام آپ نے دیکھ لیا ہے. اس لیے درجہ بدرجہ، کبھی وہ فتویٰ کو گالی دے دیں گے، کبھی مولوی صاحب کو برا کہیں گے، کبھی ان کو مسجد بری لگے گی، کبھی ان کو اذان کی آواز بہت تیز لگے گی. یاد رکھیے گا، دل کے اندر کھوٹ موجود ہے. اور اللہ کا فضل ہے، مومنین میں اتنی فراست ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ ہمارے ساتھی ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو، منافق مدینہ میں ہوتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے کہا تھا نا کہ الکوفی لا یوفی، امام صاحب آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور کوفہ والے بڑے خطرناک لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. تو امام نے جواب میں کیا کہا کہ حضرت آپ عجیب استدلال کرتے ہیں، ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے مدینہ میں بھی منافق موجود ہیں. سب کسی جگہ پہ سب اچھے بھی نہیں ہوتے اور کسی جگہ پہ سب برے بھی نہیں ہوتے. ایک مولوی صاحب یہاں تشریف لائے، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کی مسجد کے جو محلہ ہے اس کے نمازی 100%؟ انہوں نے سوال کیا کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا بڑے آپ شیخ ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، تو آپ نے کبھی یہ محنت نہیں کی کہ آپ کے محلے کے لوگ 100% نمازی ہوں؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس محلے کے 100% نمازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کر سکے، ہم کون ہوتے؟ میں نے دیکھا وہ شیخ باقاعدہ خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے. حضرت نے کہا وہ بات کرتے ہیں اس موضوع پہ، لیکن وہ سمجھ گئے یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے. مکہ کے اندر علی ابن ابی طالب اور حمزہ ابن ابی طالب ہے، تو مکہ کے اندر ابو جہل بھی ہے، شیبہ بھی ہے، عتبہ بھی ہے، اور تبھی تو حق واضح ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ کچھ برے لوگوں کو ہونا چاہیے بری بات، نہ. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کے اوپر توجہ رکھیں اور نتیجہ اللہ تعالی کے دست قدرت میں. ہم افسوس نہیں کر سکتے کہ ہم نے 50 سال محنت کر لی اور لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوا. ہاں، انما علیک البلاغ، اے رسول آپ کے اوپر بیان کرنا ہے، عمل ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی. اس لیے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ سے مسلمان پوچھتے ہیں خواتین کے بابت. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں. پتہ چلا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا فتویٰ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تم پہ کتاب میں پڑھا جا چکا ہے. وہی آیتیں جو میں نے آپ کو تمہید میں کہا کہ سورۃ النساء کی ابتدا میں بڑی تفصیل کے ساتھ معاشرت کے اور ازدواجی زندگی کے احکام بیان ہوئے، قرآن کریم خود حوالہ دے رہا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تم پہ تلاوت کی جا چکی ہے، تم پہ پڑھی جا چکی ہے کتاب میں، قرآن کریم میں. فی یتام النساء، ان یتیم خواتین کے بارے میں، اللاتی لا تودونہن ما کتب لہن، تم ان کو نہیں دے رہے وہ جو ان کا حق ہے. اسلام خواتین کے حقوق کا علم بردار ہے، اسلام خواتین کے حقوق کا امین ہے. یہ لوگوں کی شرارت ہے، جن لوگوں نے خواتین کو ننگا کر کے بازار میں بیچا ہے اور جو لوگ اپنی بسکٹ اور اپنا کیک بیچنے کے لیے خاتون جب تک ننگی کھڑی نہ ہو ان کا بسکٹ نہیں بکتا وہ خواتین کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، اور جو خواتین کو کھانے کے ریسٹورانٹوں پہ بیچتے ہیں اور جہازوں کی خدمات میں بیچتے ہیں، انہوں نے، میں نے پہلے الحمدللہ اس موضوع پہ تفصیل سے بات کی ہے کہ اس دنیا میں خواتین کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے وہ تاریخی ہے. حضرت والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورت کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے اس کی آزادی کے نام پہ عورت جو ذلیل ہوئی ہے، اور آزادی کے نام پہ عورت کو ہر جگہ بیچا گیا ہے، اور آزادی کے نام پہ خاتون کو مرد نے اپنی شہوات کی تسکین کا سبب بنا دیا ہے، یہ حقوق ہیں خواتین کے؟ ہرگز نہیں، حقوق یہ ہیں. قرآن کریم کتنی مرتبہ خواتین کے بارے میں آگاہ کر چکا ہے، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہے کہ وہ یتیمہ خاتون جس کے والی وارث مر چکے ہیں ان کو اپنی میراث مت سمجھنا، ان کو اپنی کنیز مت سمجھنا، وہ ایک آزاد خود مختار مسلمہ مومنہ ہے، اگر شادی کرنی ہے تو اس کی مرضی اس میں ضروری. اور مفتے میں شادی نہ کر بیٹھنا، مہر دینا ہے. کوئی کہے کہ یہ تو میرے بھائی کی بیٹی تھی اور فلاں کی بیٹی تھی اور ہم کیا اس کو مہر دیں، اصل بات یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی ضروری. پھر ایک دفعہ قرآن تاکید کر رہا ہے اللاتی لا تؤتونہن، وہ خواتین جن کو تم نہیں دے رہے، ما کتب لہن، جو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. اب اس میں وہ خاتون بھی شامل ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ خاتون بھی شامل ہے جو آپ کی وکالت میں رہی ہے یتیمہ، وہ رشتہ دار بھی شامل ہے جس کے بڑے آپ کو امین بنا کے گئے تھے. گزشتہ رکوع میں یہ مسائل گزر چکے ہیں کہ وراثت کے اندر ترتیب ہوتی ہے، دادا ہے، پھر اس کے بعد باپ نے جس کو مقرر کیا ہے نگران، اس کا حق زیادہ ہے. وترغبون ان تنکحوهن، اور تم رغبت کرتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. کس طرح رغبت رکھتے ہو؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خاتون بہت حسین و جمیل ہے، حسن اخلاق والی ہے، آپ اس چکر میں ہیں کہ مفتے میں شادی کرا دوں بیٹے کی، مہر نہ دوں، یہ بات قرآن کی خلاف ورزی. دوسری طرف وہ شکل و صورت میں کوئی اتنی حسین و جمیل نہیں ہے لیکن مال بہت ہے، ابا جو مر گئے تو بڑی پراپرٹی اور بڑا بینک بیلنس چھوڑ دیا، تو اب آپ اس کے ساتھ رغبت بھی نہیں رکھنا چاہتے اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں کہ چلی جائے گی تو پیسہ بھی چلا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، نکاح کرتے بھی ہو تو حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، اور نکاح نہ بھی کرتے ہو، پیچھے اس کا حکم گزر چکا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور ناتوان بچے چھوٹے. کون؟ ناتوان بچے، ابا انتقال کر گئے، خدا نخواستہ کسی حادثے میں شہید ہو گئے، کافر لشکر نے مار دیا، اب یہ بچے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، بالکل قرآن کریم میں اس کی اجازت نہیں، بلکہ ان کی باقاعدہ کفالت ہوتی ہے، اور خاندان کے اندر درجات ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ درجات نہ ہوں، چچا بھی مر گئے، دادا بھی مر گئے، ابا کی طرف سے نگران متعین کیا ہوا وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا، تو جو شہر کا امیر ہے، جو شہر کا گورنر ہے، اس کے اوپر اس کی وراثت، اس کی کفالت ہے، اور شہر کا گورنر آگے پیچھے ہو گیا تو مسلمان ملک کا جو حکمران ہے، جو بادشاہ ہے، فرمایا وہ ان کا والی ہے، وہ ان کا وارث ہے. اس طریقے سے فرمایا والمستضعفین من الولدان، اور وہ کمزور بچے جو اپنی چیزیں خود نہیں مینج کر سکتے. وان تقوموا للیتاما بالقسط، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے ساتھ انصاف پر. پھر تاکید کہ تم قائم رہو یتیموں کے ساتھ انصاف پر. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم نیکی کرو گے، فان اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ واقف نہیں ہے. لوگوں کو دکھلاوے مت کرنا، لوگوں کے سامنے اعلانات مت کرنا، نیکی کرو اور اس نیکی کا ثواب اللہ سے امید رکھو. وان امرأۃن، مزید آگے تفصیل بہت اہم تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی عروج و زوال کا مجموعہ ہے. اور زندگی کے اندر جیسے خوشی آتی ہے ایسے رنجش بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی آتا ہے. خاص طور پہ جب شوہر اور بیگم کا تعلق، تو ضرور بالضرور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ خوشی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ رنجش ہو. کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی رنجش ہوتی. اس اصول کو بیان کیا ہے قرآن کریم نے، اس لیے کہ میاں بیوی کی رنجش اگر وہ بر وقت صحیح طریقے سے اس کا سد باب نہ کیا جائے تو وہ رنجش پھر علیحدگی کا سبب بنتی ہے، اور وہ رنجش پھر دو خاندانوں کے درمیان دشمنی کا سبب بنتی ہے، اور وہ رنجش پھر چلتے چلتے پوری دو اقوام کی دشمنی کا سبب بھی بن جاتی ہے. اس لیے وہ مشہور روایت یاد رکھیے گا کہ ابلیس شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے سمندر کے اوپر اپنی مجلس لگاتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے، اور رپورٹ مانگتا ہے شیاطین سے کہ بتاؤ کس نے کیا شرارت کی، کس نے کیا شرارت کی. بڑے بڑے شیطان آتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کارنامہ کر دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن مزہ نہیں آیا، جیسے میں چاہتا تھا ویسی کارروائی نہیں ہوئی. ایک لنگڑا لولا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب علی میں نے آج کمال کر دیا. ابلیس کہتا ہے قریب آؤ میرے، بتاؤ بھائی کیا کمال کیا. کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کی لڑائی کروا دی، اور ایسی لڑائی کروا دی کہ طلاق ہو گئی. ابلیس اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اپنا تاج اس کے سر پہ رکھتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا اصل خلیفہ ہے، یہ میرا اصل وارث ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا گندا بیج بویا ہے کہ اب اس لڑائی کے اثر بہت دور تک جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ایمان والوں مسلمانوں کو اس سلسلے میں، جیسے ہر چیز میں رحمانی رہنمائی موجود ہے، اسی طرح رشتے کے اندر اگر تنازعات کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے. کیا رہنمائی ہے سنیے گا. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی خاتون خافت، اس کو ڈر ہو جائے، مِنْ بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے، نُشُوزًا، نُشُوز کہتے ہیں ناراضگی کو، شوہر بیگم سے بات نہیں کرتا، بیگم کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی اختیاری وجوہات بھی ہیں اور غیر اختیاری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. علماء نے بیان فرمائیے، مثال کے طور پہ شوہر 20 سال کا نوجوان حسین و جمیل لڑکا ہے اور بیگم 60 سال کی بڑھیا سیبہ ہے. اب وہ لڑکا اس بڑھیا کا کیا کرے؟ آپ نے شادی کرا دیے، لیکن یہ نشوز اختیاری نہیں ہے، یہ بے اختیاری ہے، اور شریعت میں بے اختیاری نشوز موجود ہے، آگے میں آپ کو دکھا دوں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدماشی کی وجہ سے طبیعت نہیں مل رہی، دونوں کا آپس میں باتیں نہیں ہو رہی، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ کبھی نشوز اختیاری بھی ہوتا ہے اور کبھی بے اختیاری بھی ہوتا ہے. فرمایا اگر کسی خاتون کو ڈر لگ گیا اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ مجھ سے بے رخ ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ بے رخ. دیکھی جو بے رخی تو حیرت مجھے ہوئی. ایک شعر حضرت فرماتے تھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا ہے. او اعراضاً، یا پہلو تہی. پہلو تہی کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ آپس میں طبیعت نہیں لگ رہی. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں سمجھوتا کر لیں. یہ خاص حکم ہے اس بارے میں کہ بیگم شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی. کیوں نہیں چھوڑنا چاہتی؟ اس لیے کہ کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں ہے، یا اولاد کی فکر ہے کہ میں چلی جاؤں گی تو اولاد ذلیل و خوار ہو جائے گی. پہلے زمانے میں ایسی غیرتی خواتین ہوتی تھی کہ اپنی اولاد کے خاطر زندگیاں لوٹا دیتی تھی، اب سنائے ایسی نہیں. تو بہرحال اب شوہر بیگم سے تنگ ہے اور بیگم جانا نہیں چاہتی، تو قرآن نے حل پیش کیا ہے، سمجھوتا کر لو. کیا سمجھوتا کر لو؟ کہ بیگم اپنے کچھ حقوق معاف کر دے شوہر سے. مثال کے طور پہ میں نے مہر معاف کر دیا، میں نے گھر معاف کر دیا، لیکن میں رشتہ رکھوں گی تو اب شوہر پابند ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ رکھے، کیونکہ اس نے کمپرومائز کیا ہے. آج کل اس کو کمپرومائز کہا جاتا ہے نا، اپنا حقوق لے دیے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ بات کر لی جائے، ڈیل کر لی جائے. قرآن کہتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں. کیوں برائی نہیں ہے؟ اس لیے کہ دوسری طرف ایسا لگتا تھا کہ یہ رشوت ہے. شوہر کو حقوق معاف کیے جا رہے ہیں، گھر چھوڑ دیا، نان نفقہ چھوڑ دیا، مہر چھوڑ دیا، تو یہ رشوت ہو سکتی تھی. قرآن کریم نے کہا صلح کے لیے یہ رشوت نہیں ہے. اسلام کتنا حسین دین ہے کہ اس کو رشوت کے باب سے نکال دیا اور فرمایا ان یصلحا بینہما صلحا، اور صلح کریں آپس میں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کمالات اشرفیہ ملفوظات میں فرمایا ہے، دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں. پہلی بات، جو شوہر بھی ہمیشہ اپنی بیگم کا معترف رہے، تعریف کرتا رہے. عجیب بات ہے، علماء کرام نے تجربہ بیان کیا ہے کہ جو شوہر بھی ہمیشہ اپنی بیگم کا معترف رہے، علیحدگی یقینی ہے. کیا بات ہے؟ علیحدگی یقینی. عجیب بات. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف نہیں چلتا رخ. میں نے وہی کہا زندگی نام ہے عروج و زوال کے مجموعے کا. اب صرف عروج عروج ہے تو عروج کے ایک دن انتہا ہوتی ہے، اور وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ پھر وہ کہیں کے رہتا ہی نہیں. اور دوسری بات، حضرت نے خواتین کو نصیحت فرمائی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے شوہر کے دل میں بیگم کا گھر نہیں بستا، نکل جاتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے شوہر کے دل میں بیگم کی جگہ بنی بھی ہو تو ختم ہو جاتی ہے. نمبر ایک، زبان. سیدھی بات ہے، زبان کو کنٹرول رکھو. زبان کنٹرول میں ہوگی، بے موقع غلط کلام کر دیا تو یاد رکھیے گا منہ سے نکلنے والا جملہ یہ تیر ہے. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے کہ تیر کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ٹھیک ہوتا نہیں ہے. اور دوسری چیز، بے موقع مطالبے. کیا چیز؟ بے موقع مطالبے. شوہر سارا دن محنت کیا، کوشش کی، کمانے کے کچھ نہیں ملا، گھر پہ تھک ہار کے آیا اور گھر پہ بیگم کہتی ہے کہ لاؤ اتنے پیسے دو مجھے، میرے فلاں فلاں چیزیں مجھے چاہیے، فوراً پوری کر کے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. دلیل کیا ہے؟ سورہ تحریم، اسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز مانگی تھی؟ نان نفقہ مانگا تھا، خرچہ مانگا تھا. اور خرچہ مانگنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، بلکہ فرض ہے. لیکن بے موقع، بے موقع مطالبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ طلاق دے دے ان کو، کوئی ضرورت نہیں ہے، جانے دو. ایوب دلہ ازواجا خیرا من کننا، ہم آپ کو بدل دیں گے، ان سے اچھی بیگمات ہم آپ کو دے دیں گے. اس وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ خواتین کو دو معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. نمبر ایک، زبان سے نکلنے والا جملہ، اور نمبر دو، جب بھی مطالبہ سامنے رکھیں سیاق و سباق کو دیکھیں، پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. جب موقع آئے تو اپنا مطالبہ رکھیں. غلط جگہ پہ مطالبات رکھیں گے تو شوہر سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا تھا کہ میرا شوہر مجھے توجہ ہی نہیں دیتا، جبکہ میں اپنے حسن میں لاسانی ہوں. یہ خط میں لکھا تھا عورت نے. کیا لکھا تھا؟ اپنے حسن میں لاسانی ہوں، شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ وہ شوہر قابل رحم ہے جو آپ جیسی بلا کے ساتھ رہ رہا ہے. کہ آپ مجھے خط میں نہیں چھوڑ رہے، اپنی تعریف شروع کر دی آپ نے، تو اس کا کیا حال کیا ہوگا آپ نے؟ عجیب بات. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ شوہر قابل رحم ہے جو آپ جیسی بلا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ قاری کو پتہ چل گیا کہ آپ خود پسندی کا شکار ہو چکی ہیں. آپ خود کہتی ہیں کہ میں لاسانی ہوں، تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر کون آپ کے ساتھ معاملات کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو فلا تزکو انفسکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو، ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ درجات کا مالک ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ تفصیلات ہیں اور مقصد آپ کو مسائل سمجھانا ہے. اللہ نے فرمایا وصلح خیر، اور صلح بہترین چیز ہے. علماء کرام نے فرمایا یہ قرآن کا عمومی قانون ہے، صرف شادی بیاہ میں نہیں چلتا، ہر چیز میں صلح کے اندر بہتری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات کے تقاضے کو دیکھا، آپ نے خود فیصلہ فرمایا، کفار و مشرکین کے ساتھ آپ نے صلح کی. جب کافر دشمن اور مشرک کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان مسلمان کے گریبان کا در پہ ہے، مسلمان مسلمان کی جان کا در پہ ہے، عزت کا در پہ ہے. قرآن کہتا ہے وصلح خیر، اور صلح بہت زیادہ بہترین چیز ہے. واحضرت الانفس الشح، اور ہر نفس کے سامنے اس کی جو حرص ہے وہ موجود ہے. کیا مطلب ہے؟ شوہر کو چاہیے کہ سوچے کہ اللہ نے تمہیں بیگم دی ہے، اس سے اولاد ہوئی ہے، اس کے اتنی عزت ہے، سلسلے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں، اس کا استحضار کیجئے. اور بیگم کو چاہیے کہ سوچے کہ خدا نے مجھے ایک رشتہ دے دیا، رہنے کا گھر دے دیا، عزت کی نان نفقہ دے دیا، اولاد دے دی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. نہ قدری نہ کیجئے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ، اس کا سیدھا ترجمہ ہے ہر نفس کو اس کے مفاد چاہیے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ہر نفس کو اس کے مفاد چاہیے، اس کو زندگی گزارنے کے اسباب چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اختیار کر لو، کیوں لڑتے ہو بھائی، لڑائی ختم کرو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اچھا کام کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم نہیں استطاعت رکھتے کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان میں. کیا کرو؟ عدل کرو عورتوں کے درمیان میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ولو حرستم، اگرچہ تم چاہتے، فلا تمیلو کل المیل، بس ایک طرف نہ جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسرے کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا. اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں یہ ان کے لیے تعلیمات ہیں جن کی شادیاں متعدد ہوں. بات یہ ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے کیا مسئلہ نکال لیا اس سے کہ پیچھے ہے فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، ایک شادی کر لو، اگر زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے تو کتنی کر لو؟ ایک شادی کر لو. اور یہاں فرمایا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، اور تم استطاعت ہی نہیں رکھتے عورتوں کے درمیان میں عدل کا، اگرچہ تم چاہو. تو مسئلہ نکل آیا، کیا مسئلہ نکل آیا؟ گمراہوں کے نزدیک کہ ایک شادی جائز ہے، دو شادی جائز ہی نہیں، اور یہ وہ دلیل کرتے ہیں. سورۃ النساء میں پچھلی آیات میں ہے فواحدتن، ایک شادی کرو، اور یہاں فرمایا کہ تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم دو شادیاں کر لو. مسئلہ کھڑا ہو گیا. جواب یہ ہے کہ اصل میں اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آیات کے پس منظر معلوم نہیں ہوتے، جن کو شان نزول معلوم نہیں ہوتے. اصل بات یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا قسمی بین نسائی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. حدیث ہے، اے اللہ یہ میں نے اپنی تقسیم کر دی ہے اپنی بیگموں کے درمیان میں. غور سے سنیے گا الفاظ، اے اللہ میں نے تقسیم کر دی ہے بیگموں کے درمیان میں. کیا تقسیم کی؟ سب کا وقت مقرر، سب کا نان نفقہ ایک جیسا، سب کا گھر ایک جیسا، سب کا لباس ایک جیسا، سب کی عزت ایک جیسی، سب کو مقام مرتبہ ایک جیسا. فلا تلومنی فی ما تملک ولا املک، اے اللہ مجھے اب آپ ملامت نہ کیجیے گا اس چیز میں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دل. کیا چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ دل. یہ دل کیا چیز ہے؟ یہ تو دیوانہ اس کے کوچے میں پھر لوٹایا گیا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دل لٹ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا دل ہوتا ہی لٹنے کے لیے, عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اے اللہ, اب میرا دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا, عائشہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو میں کیا کروں گی؟ اس کے جواب اللہ نے دیا ہے کہ تمہارا دل یہ نہیں کر سکتا کہ سب کی طرف ایک جیسا متوجہ ہو, باقی چیزوں میں عدل و انصاف کر لو, اور جس چیز میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا اس کو اگنور کرنے کی اجازت نہیں ہے. فتذروها كالمعلقة, تم اس کو چھوڑ دو لٹکا ہوا کہ نہ طلاق دیتا ہے نہ اس سے محبت کرتا ہے, نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے, نہ طلاق دیتا ہے نہ گھر اور نان نفقہ دیتا ہے, تو کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے اس کو آپ نے؟ اس کی اجازت نہیں ہے. عدل و انصاف کرو, اور عدل و انصاف کے بعد اگر دل کا میلان کسی ایک طرف ہے تو ٹھیک ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ آپ مجھے اس پہ پکڑ نہ فرمائیے گا, اس لیے کہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں. یہ آیت ان لوگوں کا جواب ہے جن کی متعدد ازواج ہوں اور وہ فکر مند ہوں کہ مجھے ایک بیگم زیادہ پسند ہے اور دوسری بیگم اس قدر پسند نہیں ہے, تو یہ ایک نیچرل چیز ہے, قدرت ہے, سب برابر ہو نہیں سکتے. یہ اب انشاءاللہ آپ کو وہ جواب مل جائے گا جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ایک شادی جائز ہے, غلط کہتے ہیں. کیوں غلط کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ محرمات کا ذکر کیا ہے, حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں حرام ہو گئی, و بناتکم, بیٹیاں حرام ہیں, و ازواجکم, اس طرح چلتے جاؤ, آگے فرمایا ہے و ان تجمعوا بین الاختین, اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھو. کیا حرام ہے؟ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو. پتہ چلا کہ دو الگ الگ عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز ہے. اگر ہوتا تو یہاں و ان تجمعوا بین الاختین نہ ہوتا, یہاں پہ ہوتا و ان تجمعوا بین امرأتین. امرأۃ کہتے ہیں عورت کو, دو عورتیں ایک جگہ جمع کرنا حرام ہو جاتی, بات ختم ہو جاتی. لیکن نہ, جہاں کہیں پہ بھی محرمات آگے انشاءاللہ تفصیل سے آ رہی ہیں, آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ ماؤں کا ذکر ہے, بہنوں کا ذکر ہے, خالہ کا ذکر ہے, کنیزوں کا ذکر ہے, اور اپنے اولادوں کا ذکر ہے, لیکن وہاں پہ متعدد شادیوں کا ذکر نہیں. اور اس کے علاوہ پھر دیگر آیات وہ واضح دلالت کرتی ہیں. اور تیسری بات, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, کیونکہ آپ رسول تھے, آپ کی شادیاں زیادہ تھیں. کیوں زیادہ تھی؟ ایک تفصیلی مسئلہ انشاءاللہ موقع آئے گا آپ کو بتا دیں گے. ابھی یہ یاد رکھیے گا کہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 40,000 نوجوانوں کی طاقت دی ہوتی ہے, اور اگر 40,000 سے آپ ضرب دے دیں نا چار کو, تو یہ کوئی 16,000 شادیاں بنتی ہیں. جس شخص کو 16,000 شادیوں کی اجازت تھی, اس نے صرف 16 یا 17 شادیاں کی ہیں. اب بتائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی ہے یا آپ نے کمی کی ہے؟ کمی کیا آپ نے. آپ بہت صابر تھے, آپ بہت حیادار تھے, آپ بہت شریف النفس انسان تھے, آپ نے تو بہت کم شادیاں کی. داؤد علیہ السلام کی 900 بیگمیں تھیں, اب بتائیے سلیمان علیہ السلام کی 1,000 سے زیادہ بیگمات تھی. ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زبردست آپ شریعت لے کے آئے, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو آپ کو تانے دیتے ہیں اور آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ان کو حقیقت معلوم نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اور تم اپنے دل کا میلان کسی ایک طرف برابر نہیں رکھ سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اگرچہ تم چاہتے ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, ایک طرف اتنا نہ دک جانا کہ دوسری والی بیچاری لٹکی رہے. وَأَن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور تم صلح جوئی کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. یاد رکھیے گا, جہاں کہیں پہ بھی رشتے کا ذکر آ رہا ہے, وہاں پہ تقویٰ کا ذکر لازم ہے. اس چیز کا تقویٰ کا ذکر لازم ہے. اور یہی اصول یاد رکھیے گا, جب کہیں پہ بھی کہیں پہ رشتہ کرنا ہو, باقی سب چیزیں بعد میں ہیں, تقویٰ پہلے. اور انشاءاللہ یہ ہماری گارنٹی ہے کہ تقویٰ میں اگر وہ آدمی کامیاب ہے تو نہ وہ ظلم کرے گا, نہ وہ گالم گلوچ کرے گا, نہ وہ بد اخلاقی کرے گا, نہ وہ زیادتی کرے گا, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس میں دنیا کی ہر صفت موجود ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, تو کوئی گارنٹی نہیں ہے آج یا کل یہ بگڑ جائے گا اور شرارت شروع کر دے گا, اللہ کا خوف ہی نہیں ہے دل میں, بات یہ ہے. تو اصول قرآن نے بتا دیا وَأَن تَتَّقُوا کہ تم تقویٰ کرتے رہو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت والے بھی ہیں رحم بھی فرماتے ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا اب ان لوگوں کے لیے کوششوں کے باوجود کام نہ چل سکا, ہم ہندوؤں کی طرح نہیں ہیں کہ بیگم کو ساتھ جلا دیں, بیگم کو ساتھ قبر میں دفنا دیں. فرمایا اگر علیحدگی ہو گئی یغن اللہ کل من ساعتہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انتظام کر دے گا. ابھی زندگی کا یہ کوئی آخری موقع نہیں ہے, کوئی ابھی دنیا تباہ و برباد نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے بھائی علیحدگی ہو گئی. اس لیے قرآن نے ان کو بھی تسلی دے دی, یغن اللہ کل من ساعتہ اللہ اپنی وسعت سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ واسع بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت سے فیصلے کرتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک موقع پہ بہت پریشان تھے اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی تو رشتہ ہوا تھا. کیا رشتہ ہوا تھا؟ زینب اور زید ابن حارثہ کا نکاح آپ نے کر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ رشتہ جاری رہے لیکن نہیں ہو سکتا تھا. زینب بنت جحش شہزادی تھی اور زید ابن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے. وہ بات بات پہ ان کو کہتی تھی کہ تو غلام ہے زیادہ باتیں نہ کر. پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو کہتے تھے یہ غلام ہے اس کی میں کیا بات سنوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں مشکل میں پھنس گیا ہوں. وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کو لوگوں کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ لوگوں کو چھوڑو اپنا کام کریں, لوگ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کیجئے. تو جب نہیں ہونا تھا تو پیغمبر کروا سکے؟ نہیں کروا سکے. جو کہتے ہیں کہ پیغمبر مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, کارساز ہے, وہ آپ کے گھر میں رشتہ ہو چکا ہے زینب اور زید کا اور آپ چاہتے تھے کہ یہ رشتہ جاری و ساری رہے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو نہیں ہو سکا. آخر پھر کیا ہوا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے عظیم مقام دے دیا کہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے اور حضرت زینب ان کو اتنا اعلی مقام مل گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہ بن گئی تو دونوں کے مسئلے حل ہو گئے نا. یہ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر جدائی ہو جائے يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اللہ تعالیٰ وسعت دیتے ہیں اپنے فضل سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع قدرت والے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین پہ ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ آپ سے پہلے ہم نے جس کو تورات و انجیل دی تھی ان سے بھی کہا تھا اور تم کو بھی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو, اللہ کے احکام کی پابندی کرو. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نے پہلو تہی کر دی کفر کر دیا یاد رکھنا تمہیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تمہارا محتاج نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ بہت غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر صفت موجود ہے. رحم بھی کر سکتا ہے, غضب بھی کر سکتا ہے, پکڑ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے. اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ اَیُّہَا النَّاسُ اے لوگوں اگر اللہ نے چاہا تم سب کو ختم کر دیں گے, تباہ و برباد کر دیں گے, فنا کر دیں گے. وَیَأْتِ بِآخَرِینَ اور دوسری قوم کو لائیں گے, دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. اس لیے ہمیں سیدھا رہنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے, ورنہ قرآن کہہ رہا ہے نئی دین پہ عمل کر سکتے تو چلے جاؤ. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ہم دوسروں کو لا کر رہیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں. من کان یرید ثواب الدنیا جو کوئی دنیا کے اندر ثواب چاہتا ہے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ اللہ کے ہاں صرف دنیا کی عزتیں نہیں آخرت کی عزتیں اور اصل انعامات تو آخرت کے. اس لیے ہمیشہ دنیا کو اپنی نظر میں مت رکھنا. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پوچھتے ہیں نا کہ جی مسلمان مر گئے, مسلمان ذبح ہو گئے, کٹ گئے اور مسلمان بہت مشکل میں آ گئے. تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی بہت برا ہوا, کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ظلم تاریخ زمین پہ نہیں ہوا ہے، لیکن سب دنیاوی سلسلہ ہے. اخروی سلسلہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہو رہا ہے، اور یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. جیسے جیسے یہود اپنا ظلم بڑھائیں گے، اسلام کی طرف سے اپوزیشن بڑھے گی. جیسے جیسے یہود شیطانت کریں گے، مسلمان اپنے ایمان میں ترقی کرتے جائیں گے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، تو مشقت تو دینی پڑتی ہے نا، قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو انعامات دیتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں. اس لیے ہم صرف دنیا کو دیکھ کے روتے ہیں. او بھائی، دنیا چند روز آئے گزر گئی، آج نہیں تو کل پرسو. اسماعیل ہانیہ تھے، آج نہیں ہے. اب ہم کب تک ہیں خدا جانے. اس لیے صرف دنیا کی کامیابیوں کو کامیابیاں مت سمجھنا. اسماعیل ہانیہ آخرت میں کامیاب ہو گئے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے تھے جب تیر لگتا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم کامیاب ہو چکا ہوں. پھر تیر لگا، فرمایا فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو چکا ہوں. ہماری نظر صرف دنیا پہ ہوتی ہے، تو آخرت بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے فرمایا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رشتوں میں صرف حسن و جمال نہ دیکھو، دنیا کے ڈالر اور پیسہ نہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، احسان کرو، بھلائیاں کرو لوگوں کے ساتھ، آخرت کے بارے میں بھی اچھا عمل کرو. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اہل غزہ، اہل لبنان، تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں پہ بھی جنگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور پاکستان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں. جو معاشی تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی میں بدل دیں. اللہ تعالیٰ بے امنی کو امن میں بدل دیں، بے برکتی کو برکت میں بدل دیں، بد اخلاقی کو اخلاق میں بدل دیں، بے عملی کو نیک اعمال میں بدل دیں. اور یا اللہ، یہ ہماری تفسیری مجلس جو ٹوٹی پوٹی ہے، یا اللہ اس کو قبول کر لیجئے. اور یا اللہ، قرآن کریم جو ایک عظیم کتاب ہے، اور یقیناً آپ کے ساتھ ہمارا واسطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ قرآن کریم ہے، یا اللہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے. اور یا اللہ، دنیا میں جتنا بھی وقت ہے، یا اللہ عزت سے اور آپ کے فضل سے، آپ کی رحمتوں سے، آپ کی نصرتوں سے گزارنے کی توفیق نصیب کر دیجئے. اور یا اللہ، جب آخرت کا وقت ہو تو کلمہ طیبہ نصیب کر دیجئے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے حیثیت سے آپ کی شفاعت نصیب کر دیجئے. آج ہمارے اس مجلس میں کچھ خاص مہمان تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمد قبول فرمائیں. اور جتنے بھی یہاں پہ سب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں. ان کے گھروں میں، ان کی سواریوں میں، ان کی فیکٹریوں میں، ان کے کاروباروں میں، جو کہ حقیقت میں دین اسلام اور مسلمانوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نازل فرمائیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا رحم الراحمین.